مزار پر لاکھوں عقیدت مندوں نے حاضری دے کر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا. تہران میں بھی شہید کی برسی کا مرکزی پروگرام مصلح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ میں منعقد ہوا، جس میں مختلف طبقوں کے عوام نے شرکت کی. اس پروگرام میں ایران کی اعلیٰ مذہبی، سول اور فوجی شخصیات نے شرکت کی. صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے مصلح تہران امام خمینی میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی پانچویں برسی کے موقع پر منعقدہ پروگرام سے خطاب میں شہید سلیمانی کو ملت ایران کے لیے دائمی نمونہ عمل قرار دیا اور کہا کہ آج ایران میں شہید قاسم سلیمانی کی راہ پر گامزن رہنے سے ہی یکجہتی قائم ہے اور یہ علاقے اور دنیا کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ ظالم کا دشمن ہونا اور مظلوم کا مددگار ہونا ایک ایسا عمل تھا جسے شہید قاسم سلیمانی نے کر کے دکھا دیا. کہا کہ آج ہم شہدا کی یاد منا رہے ہیں جنہیں ظالم و خیانتکار امریکہ نے 5 سال پہلے علاقے میں شہید کر دیا تھا. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے ایران اور علاقے میں ہر جگہ مظلوم کی مدد کی اور یہ نہیں دیکھا کہ اس مظلوم کا تعلق کس مذہب و ملت سے ہے، اور شہید قاسم سلیمانی نے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیا تھا. ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ شہید سلیمانی اتحاد اسلامی قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے، جبکہ دشمن آج تفرقہ اندازی کر رہا ہے، لہذا ہمیں اتحاد کے ذریعے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دینا چاہیے. رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر محمد مخبر نے بھی شہید قاسم سلیمانی کی برسی کے پروگرام کے موقع پر حاج قاسم سلیمانی کو ایرانی معاشرے کا ہیرو قرار دیا اور کہا کہ حاج قاسم سلیمانی امن کے لیے لڑے، وہ اخلاص کا پیکر، مستقبل کی امید اور گروہ و پارٹی سے ماورا تھے. رپورٹوں کے مطابق ایران کے مختلف علاقوں میں شہید قاسم سلیمانی کی برسی منائی گئی اور اس موقع پر قرآن خوانی اور مجالس عزا سمیت مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد ہوا. اسلامی جمہوریہ ایران کی انفارمیشن ٹیکنالوجی آرگنائزیشن کے سربراہ اور سعودی عرب کے مواصلات، خلائی اور ٹیکنالوجی کمیشن CST کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے ریاض میں ایک ملاقات میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ICT کے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے اور تجربات کے تبادلے پر زور دیا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت مواصلات و انفارمیشن ٹیکنالوجی سے محمد محسن صدر نے ریاض میں انٹرنیٹ گورننس فورم IGF کے موقع پر سعودی عرب کے کمیونیکیشن اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمیشن CST کے سربراہ محمد سعود التمیمی سے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے مواصلات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس شعبے میں موجودہ گنجائش پر تبادلہ خیال کیا. اس ملاقات میں سعودی عرب کے ICT کے بڑے منصوبوں میں ایران کے نجی شعبے کی کمپنیوں کی صلاحیتوں اور توانائیوں کے استعمال پر زور دیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق دونوں فریقوں نے مشترکہ مفاہمتی نوٹ کی شکل میں تمام مذکورہ امور کی پیروی پر اتفاق کیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے نئے سال پر ایرانی قوم اور دنیا کے دانشوروں کو پاس ٹو سیٹلائٹ کی نقاب کشائی اور سیٹلائٹ ناہید ایک اور دو کی لانچنگ تیاریاں مکمل کر کے بہترین تحفہ دیا ہے۔ ایران کی ایئر اسپیس آرگنائزیشن کے چیف نے بتایا ہے کہ پاس ٹو سیٹلائٹ 2 میٹر امیجنگ کی صلاحیت کے ساتھ اشرۂ فجر میں منظر عام پر آنے والا ہے۔ ڈاکٹر حسن سالاریہ نے تہران یونیورسٹی میں ایک اجلاس میں کہا کہ ایران کی اسپیس انڈسٹری دوسرے ممالک سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ ہم پر پابندیوں کی وجہ سے دوسرے ممالک ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر پاتے، اس لیے ایران کی اسپیس انڈسٹری مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ ڈاکٹر حسن سالاریہ نے کہا کہ 2000 کی دہائی کے اواخر میں ملک کی کئی اعلیٰ یونیورسٹیوں جیسے صنعتی شریف، علم و صنعت، امیر کبیر، مالک اشتر اور خواجہ نصیر نے اسپیس انڈسٹری میں قدم رکھا اور افرادی قوت کی تربیت شروع کی اور سیٹلائٹ پروجیکٹس پر کام شروع کیا۔ اس وقت صنعتی شریف یونیورسٹی میں جو سیٹلائٹ ڈیزائن کیے گئے ان کی امیجنگ پرفیکشن سینٹی میٹرز میں تھی۔ 20 سال بعد کے سیٹلائٹس کی امیجنگ رینج 2 سے 3 میٹر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کوثر سیٹلائٹ جو نومبر میں ایک غیر ملکی لانچر کے ساتھ لانچ کیا گیا، اس کی امیجنگ پرفیکشن 4 میٹر ہے۔ ڈاکٹر حسن سالاریہ نے بتایا کہ پاس 2 اور پاس 3 سیٹلائٹ کی امیجنگ پرفیکشن 2 میٹر ہے اور اس کی نقاب کشائی اشرہ فجر کے موقع پر کی جائے گی، جبکہ ناہید 3 سیٹلائٹ تیاری کے آخری مراحل میں ہے۔ برزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں غیر ملکی زائرین کے ادارے کے ڈائریکٹر نے بتایا ہے کہ سالانہ 50 لاکھ سے زائد غیر ملکی زائرین حرم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ آستان نیوز کی رپورٹ کے مطابق حجت الاسلام والمسلمین سید محمد ذوالفقاری نے کہا کہ دنیا بھر کے شیعہ زائرین انفرادی طور پر یا قافلوں کی صورت میں حرم امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان زائرین میں سے 65% زائرین کا تعلق عراق، شام، لبنان، بحرین، امارات، یمن، قطر، کویت اور سعودی عرب سے ہے اور 25% پاکستان اور ہندوستان کے اردو زبان زائرین ہیں، جبکہ 10% زائرین کا تعلق دیگر ممالک سے ہے۔ حجت الاسلام ذوالفقاری نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ غیر ملکی زائرین کی پذیرائی اور استقبال کی ذمہ داری حرم امام علی رضا علیہ السلام کے ادارے غیر ملکی زائرین پر ہے، جس نے ہمیشہ زائرین کے ساتھ مؤثر روابط قائم کر کے اور متنوع خدمات فراہم کر کے روحانی ماحول فراہم کیا ہے۔ انہوں نے مزید یہ بتایا کہ زیارتی قافلوں کا استقبال، مختلف پروگراموں کا انعقاد جیسے نماز جماعت، اجتماعی زیارت، دعا و مناجات، حرم رضوی کے میوزیم کی سیر، ثقافتی مقابلوں کا انعقاد اور جیتنے والوں کو انعامات سے نوازنا اور متبرک تحائف وغیرہ دینا من جملہ زائرین کو دی جانے والی خدمات اور پروگرامز ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
کے دل سے آتی ہے تمنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں خام دائی, حاضر ہوں خام دائی, حاضر ہوں خام دائی, حاضر ہوں خام دائی, حاضر ہوں خام دائی.
میری رگوں میں جب تک یہ خوراں دوا ہے, پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے, ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
ہے ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
ظلم و ستم کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو, پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو, ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو, اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو, مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
اے ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
علم کے آ جائے سارا عالم, زخموں پہ سب لگائے اشک ازا کا مرہم, ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے, باطل پہ وار ان کے پھر کار کرنا ہوں گے, سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگ ہسائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
مسلمان تاریخ اپنی آخر, جو حق کا رہنما ہے پردے سے ہوگا ظاہر, سارے جہاں میں ہوگی پھر اپنی بادشاہی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی.
میں ہم سدائے دل سے آتی ہے کامنائی, ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی, حاضر ہوں کامنائی.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم حسب معمول ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار روزنامہ جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ شہدا کا پاکیزہ خون مکتب استقامت کا ہتھیار ہے، عباس عراقچی۔ غزہ اور غرب اردن پر صہیونی فورسز کے حملے، مزید اٹھائیس شہید، متعدد زخمی۔ اور انڈر گراؤنڈ میزائل اور ڈرون کمپلیکس کا جلد افتتاح کیا جائے گا، سپاہ پاسداران نے انقلاب۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں۔ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں اختلافات حل ہو گئے، گیند اسرائیل کے کورٹ میں ہے، حماس۔ وعدہ صادق کارروائی ہماری دفاعی طاقت کی ایک مختصر جھلک تھی، ترجمہ نے سپاہ پاسداران نے انقلاب۔ اور جولانی رجیم کا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مطہر سے متعلق نیا اقدام۔ سامعین، اب پاکستانی اخبار روزنامہ جسارت کی کچھ اہم سرخیاں۔ سیاسی بنیادوں پر مقدمات کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، آغا سراج درانی۔ ضلع کرم میں امن معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر 3 عمائدین گرفتار، وفاقی حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ پاکستان کے سہیل عدنان نے برٹش جونیئر اوپن اسکویش چیمپئن شپ جیت لی۔ کرم کے حالات بدستور کشیدہ، خوراک ادویات روانہ نہ ہو سکیں، 80 ٹرک کھڑے رہ گئے۔ اور غزہ، اسرائیلی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 88 فلسطینی شہید۔ اور اب روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں۔ نیب ریفرنس، پرویز الہی پر فرد جرم عائد، میری بشرا بی بی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کوئی سازش کی، قاضی محمد انور۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ہاکی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ اسلام آباد کے 4 تھانوں کے ایس ایچ اوز کو سزائیں۔ اور اسرائیلی فوج بذریعہ ایمبولینس چھاپے مارنے لگی، ویڈیو سامنے آ گئی، نمائندہ اقوام متحدہ کی مذمت۔ سامعین، اخبار جسارت کے ایک اہم کالم پر اب نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ کالم نگار ہیں ملک الطاف حسین۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ختم ہو چکا۔ تحریک انصاف نے حکومت کے سامنے اور مطالبات رکھ دیے۔ اول یہ کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور دوم یہ کہ عمران خان سمیت تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ آئندہ ہفتے مذاکرات کا تیسرا دور ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق کے زیر صدارت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جناب ایاز صادق کا کہنا ہے کہ میں محض سہولت کار ہوں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد قیصر کہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل طویل ہوتا ہے، دو ملاقاتوں میں کچھ نہیں ہوتا، اور مزید یہ کہ مشاورت کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ کالم نگار لکھتے ہیں کہ مخلوط حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پر مشتمل ہے، اس کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ ہے، تاہم مذاکرات کی کامیابی کا دار و مدار مذاکراتی ٹیم کے با اختیار ہونے پر ہے، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ٹیمیں زیادہ با اختیار نہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ مذاکراتی ٹیم جس قدر مختصر ہوگی اتنی زیادہ اپنے ہدف کو پہنچنے کی صلاحیت کی حامل ہوگی، جبکہ مذاکراتی ٹیم میں زیادہ افراد کی موجودگی مذاکراتی عمل کو یکسو نہیں ہونے دیتی، جیسا کہ پاکستان قومی اتحاد پی این اے اور اس وقت کی حکومت کے درمیان مذاکرات میں دونوں جانب سے محض تین تین رہنماؤں نے شرکت کی تھی، گو کہ وہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے کیونکہ حکومت معاہدے پر دستخط کرنے کے بجائے تاخیری حربے استعمال کر رہی تھی، جن کی وجہ سے بالآخر جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگ گیا۔ مزید برآں، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مذاکراتی ٹیم کا با اختیار ہونا ضروری ہے، اس حوالے سے بھی پی این اے کی مذاکراتی ٹیم کی مثال بڑی واضح ہے۔ پی این اے کی جانب سے مولانا مفتی محمود، نواب زادہ نصر اللہ خان اور پروفیسر غفور، جبکہ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، وزیر قانون عبد الحفیظ پیر زادہ اور وزیر اطلاعات مولانا کوثر نیازی جیسی با اختیار شخصیات شامل تھیں، جبکہ حالیہ مذاکرات کی صورتحال کافی مختلف ہے۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو بات چیت پر عمران خان سے رہنمائی اور اجازت چاہیے، جو اس وقت جیل میں بند ہیں۔ قیدی ہو کر یا آزاد رہ کر مذاکرات میں حصہ لیتے وقت سوچ اور جذبات میں بڑا فرق ہوتا ہے، جبکہ حکومتی ٹیم بھی محض وزیروں اور مشیروں تک محدود ہے۔ فیصلے کا اصل اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس ہے، مگر وہ بھی مخلوط حکومت کی وجہ سے مجبور ہیں کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے چیئرمین بلاول زرداری اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم کے لیے بڑے بھائی جان نواز شریف کو بھی اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ مذکورہ مذاکرات کے پورے عمل کو اگر دیکھا جائے تو یہ محض ایک بریک تھرو ہے، اس سے زیادہ امیدیں وابستہ کرنا مناسب نہیں، کیونکہ مذاکرات کو نتیجہ خیز یا فیصلہ کن ثابت کرنے کی اصل طاقت مذاکراتی ٹیم یا ان کے قائدین سے کہیں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک طاقتور پارٹی ہے۔ مخلوط حکومت کی تشکیل اور پی ٹی آئی کی تذلیل کا براہ راست الزام اسٹیبلشمنٹ پر ہی ہے، لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر مذاکرات کی بیل منڈھے چڑھ جائے۔ اسی لیے نواب اکبر بگٹی اکثر کہا کرتے تھے کہ میں زور آور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذاکرات کو جان بوجھ کر طول دے کر امریکہ میں صدر ٹرمپ کے حلف اٹھانے کا انتظار کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ امکان بھی بہت زیادہ ہے کہ ٹرمپ حکومت پاکستانی حکمرانوں کو ٹف ٹائم دے گی، جس کی وجہ عمران خان سے ہمدردی نہیں بلکہ پاکستان کی ملٹری پاور کو کمزور کرنا ہوگا۔ لہذا تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگر امریکہ نے کوئی دباؤ بڑھایا تو اس کے نتیجے میں حکومت اور تحریک انصاف کے مذاکرات بھی ناکام ہو جائیں گے، اور مذاکرات کی ناکامی کے بعد اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھ کر سارا سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل کر دے گی۔ بہرحال سیاستدانوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں تھی، مگر یہ مسلسل غلطیوں اور غفلت کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ نکلنے والا ہے جو پہلے سے زیادہ بھیانک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار سیاستداں ہوں گے۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ قومی تنظیم کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ چھتیس گڑھ کے بیجاپور میں نکسلیوں کا بڑا حملہ، آئی ای ڈی دھماکے میں نوجوان شہید، کئی شدید زخمی۔ پاکستان سے آنے والے شیعوں کو بھارتی شہریت دی جائے، مولانا سیف عباس۔ وزیر اعلی نے شوریا سمان 2025 پروگرام کا افتتاح کیا۔ شمالی شام میں خونریز جھڑپیں، دو دن میں 100 سے زیادہ ہلاک۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو قتل کرنے کا فیصلہ سن 2006 میں ہی کر لیا تھا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا امکان، حماس کا 34 یرغمالی رہا کرنے کا عندیہ۔ دریائے لیتانی کے قریب لبنانی فوج تعینات نہ ہوئی تو معاہدہ ختم، اسرائیل کی دھمکی۔ اور ٹرمپ کی صدارتی الیکشن میں کامیابی مگر کانگریس سے توثیق ایک مسئلہ۔ اور اب روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ دوسری بار مؤخر۔ رمیش بدھوڑی کے نازیبا تبصرے سے دکھی وزیر اعلی، آتشی جذباتی ہو گئیں۔ دہلی میں خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے دیں گے کانگریس۔ چھتیس گڑھ میں نکسلیوں کا حملہ، نوجوان شہید۔ جموں کشمیر کا قومی ریلوے نیٹ ورک میں انضمام ایک تاریخی کامیابی ہے، مودی۔ ایچ ایم پی وی وائرس کا تیسرا کیس سامنے آ گیا۔ اور تمل ناڈو کے گورنر نے اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا۔ سامعین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے اداریے پر۔ اداریے کا عنوان ہے کردار کشی کی کوشش۔ اخبار لکھتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے بدگفتار کہلانے والے لیڈر رمیش بدھوڑی ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ دراصل انہوں نے یکے بعد دیگرے دو خواتین لیڈروں کے خلاف ایسے فقرے کسے جنہیں عمومی طور پر خواتین کی تذلیل اور توہین قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ رمیش بدھوڑی کو بی جے پی کالکا جی اسمبلی حلقے سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ یہاں ان کا عام آدمی پارٹی کے امیدوار اور دہلی کی وزیر اعلی آتشی سے ٹکر متوقع ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ اسی حلقے انتخاب سے کانگریس کی قداور لیڈر الکا لامبا بھی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ رمیش بدھوڑی نے اس حلقے میں اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ اس درمیان انہوں نے اپنے روایتی لب و لہجے کا استعمال کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر ایسی باتیں کہی ہیں جنہیں قابل اعتراض قرار نہ دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ حالانکہ شدید تنازع کے بعد رمیش بدھوڑی نے ایک صفائی بیان بھی دیا ہے، لیکن عام آدمی پارٹی یا کانگریس پارٹی اس وضاحتی بیان سے نہ تو مطمئن ہے اور نہ ہی اس کا غصہ کافور ہوا ہے۔ رمیش بدھوڑی کی ذہنیت کیا ہے، وہ کس طرح کے بد زبانی کے لیے مشہور رہے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ موصوف نے لوک سبھا کے رکن کے طور پر پارلیمنٹ میں کس طرح کی بد زبانی کی تھی اور کس انداز میں ایک خاص فرقے کو انہوں نے نشانہ بنایا تھا، اسے کوئی بھولا نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے پارلیمانی الیکشن میں پارٹی نے بدھوڑی کو موقع نہیں دیا تھا، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ بی جے پی نے بد زبانی کی وجہ سے ٹکٹ کاٹا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو یقینی طور پر لوک سبھا کا ٹکٹ جس طرح کٹا تھا، اسی طرح اسمبلی الیکشن میں بھی پارٹی رمیش بدھوڑی کو اپنا امیدوار بنانے سے گریز کرتی۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے. حسب وعدہ آج سے ہم اس پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں. ابتدائی مرحلے میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ یقیناً آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. ابتدائی مرحلے میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ آپ کو ان الفاظ اور معنی سے آشنا کریں کہ جن کی عموماً آپ کو ایران کے سفر کے دوران ضرورت پڑ سکتی ہے. افعال کی اقسام، واحد جمع، جملوں کی ترکیب، صفت کا استعمال، ضمائر اور ان کی قسمیں، اور ایسی روزمرہ کی اشیاء اور چیزوں کے ناموں سے ہم نے آپ کو ابتدائی مرحلے میں آگاہ کیا کہ جن کی آپ کو دوران سفر ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آخر میں آپ سے تین انتہائی سادہ اور آسان سوالوں کے جواب مانگے کہ جن کا ہمیں شدت کے ساتھ انتظار ہے. جوابات کے موصول ہونے کے بعد ہم ان تمام دوستوں کو نوٹس کی شکل میں فارسی اسباق کا خلاصہ ارسال کریں گے کہ جن کی طرف سے ہمیں جوابات موصول ہوں گے. اور اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے اور ایران کی سیر کے لیے تیار ہو جائیے. سامعین، یقیناً آپ اس دوران کاغذ قلم سنبھال چکے ہوں گے، تو پہلے آئیے چند الفاظ اور ان کے معنی آپ کو نوٹ کرائے دیتے ہیں.
کارت،
کارڈ، بورڈنگ کارڈ یا شناختی کارڈ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں ہم اس کا استعمال بورڈنگ کارڈ کے لیے استعمال کریں گے.
سنڈالی،
سیٹ یا کرسی.
کمر بند،
بیلٹ.
جلیقه،
جیکٹ.
لیوان،
گلاس.
هواپیما،
ہوائی جہاز.
سیگار،
سگریٹ. جی ہاں، سیگار سگریٹ کے لیے یہاں استعمال کیا جاتا ہے عموماً.
دستشویی،
لیٹرین. سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران کے سفر کے لیے اگر آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی قومی ایئر لائن کا انتخاب کرتے ہیں تو ہوائی جہاز میں سوار ہوتے وقت جو ممکنہ جملے آپ کو سننے کو ملیں گے وہ یہ ہو سکتے ہیں.
سلام، خوش اومدید.
جی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے الفاظ یا جملے آپ کے کانوں میں پڑ سکتے ہیں وہ یہ ہیں.
لطفاً کارت سوار شدن.
جی، یہ جس وقت آپ ہوائی جہاز میں سوار ہوتے ہیں اس وقت آپ سے ایئر ہوسٹس یا جہاز کے عملے کا کوئی بھی فرد پوچھ سکتا ہے کہ مہربانی فرما کر اپنا بورڈنگ کارڈ دکھائیے. دوسرا جملہ ہے
لطفاً از این طرف.
مہربانی فرما کر اس طرف سے آئیے یا تشریف لائیے.
شماره صندلیتان،
آپ کا سیٹ نمبر. جی، اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ جو آپ سن سکتے ہیں یا آپ کو بکثرت سننے کو ملے گا،
خیلی ممنون.
جی، بہت بہت شکریہ. سامعین، یہ وہ الفاظ اور جملے تھے جو آپ نے سنے اور ان کی تکرار آپ کو مسلسل سننے کو ملے گی ایران کے سفر کے دوران. اور اب آئیے اگلا مرحلہ. آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد آپ کی پہلی نظر اس عبارت پر پڑ سکتی ہے،
جلیقه نجات زیر صندلی شماست.
جی ہاں، یہ آپ کی سامنے والی سیٹ پر لکھا ہوا ہوگا اور اس کے معنی یہ ہیں کہ لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دو ایک جملے اور آپ پڑھیں گے جہاز میں،
لطفاً سیگار نہ کشید.
مہربانی فرما کر سگریٹ نہ پئیں. دوسرا جملہ کیا ہے،
لطفاً کمربند ایمنی را ببندید.
مہربانی فرما کر بیلٹ باندھ لیجئے. یہاں کمربند بیلٹ کے لیے استعمال ہوا ہے. سامعین، لائف جیکٹ آپ کی سیٹ کے نیچے ہے، مہربانی فرما کر سگریٹ نوشی نہ کریں اور براہ مہربانی حفاظتی بیلٹ باندھ لیں۔ یہ وہ جملے ہیں کہ جو آپ بار بار سنیں گے اور دیکھیں گے۔ اور اب آتے ہیں مزید کچھ سادہ جملوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کرتے چلیں۔ فارسی میں تکلم کرنے میں کافی زیادہ اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایک مختصر سا جملہ یا لفظ پورا جملہ اپنے اندر سمے ہوئے ہوتا ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہر جگہ ایک الگ معنی دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ جملے ایسے بھی بولے جاتے ہیں کہ جن کے ظاہری معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر برائے مہربانی یا مہربانی فرما کر، اس مقصد کے لیے صرف ایک لفظ بولا جاتا ہے، لطفاً، اور کسی کام کی خواہش یا انجام دہی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، بے فرمائی، اور عذرخواہی کے جواب میں کہا جاتا ہے، خواہش میکنم۔ جی، اور اب اس وضاحت کے بعد کچھ جملے۔
لطفاً صندلیتان را صاف نگه دارید،
مہربانی فرما کر آپ اپنی سیٹ سیدھی کر لیں۔
لطفاً به من یک لیوان آب بدهید،
مہربانی فرما کر مجھے ایک گلاس پانی دیجیے۔
لطفاً به من روزنامه بدهید،
مہربانی فرما کر مجھے ایک اخبار دیجیے۔ اور اب مزید کچھ جملے۔
من غذای گرم میخواهم،
مجھے گرم کھانا چاہیے۔
صندلی من کجاست،
میری سیٹ کہاں ہے؟
این گذرنامه شماست،
یہ آپ کا پاسپورٹ ہے۔ سامعین، آپ کو ایران ایئر کے عملے کے سپرد کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تہران تک آپ کا سفر اچھا گزرے گا۔ تو پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین کے علاقے تبت میں شدید زلزلہ، سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی، متعدد مکانات اور عمارتیں تباہ۔ امدادی قافلوں پر سینی فوجیوں کے حملے جاری، اقوام متحدہ کے اداروں کی سینی حکومت پر سخت تنقید۔ یمنی فوج نے امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا کیا اعلان۔ اور ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز، جدید فوجی ساز و سامان اور 80,000 فوجیوں کی شرکت۔ اور اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ چین کے تبت علاقے میں آج صبح آئے شدید زلزلے کے باعث سینکڑوں ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ چین کے سرکاری ٹی وی چینل کے مطابق اس ملک کے ضلع تبت میں منگل کی صبح ایک شدید زلزلے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس واقعے میں اب تک کم از کم 100 افراد ہلاک اور 130 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ متعدد عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت کے علاوہ نیپال کے دارالحکومت کاٹھمانڈو، ہندوستان، بھوٹان اور حتیٰ بنگلہ دیش کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کی شدت 7.1 ریکارڈ کی گئی، جبکہ چین کے زلزلہ نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ 6.8 کی شدت کا تھا۔ چین کے محکمہ موسمیات کے مطابق متاثرہ علاقے میں درجہ حرارت تقریباً -8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو شام میں -18 تک گر جائے گا، جس سے امدادی کاموں میں کچھ دشواریاں پیش آ سکتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت کے دارالحکومت لہاسا سے 380 کلومیٹر دور ہے اور اس کے 5 کلومیٹر کے دائرے میں کئی آبادیاں موجود ہیں۔ پاکستان نے چین میں زلزلے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے خلاف دہشت گرد سینی ٹولے کے جارحانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ شب مرکزی اور مغربی غزہ میں سینی دہشت گردوں نے اندھادھن بمباری کر کے کم سے کم 9 نہتھے فلسطینیوں کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا۔ دوسری جانب جہاد اسلامی کی قدس بریگیڈ کے جوانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے غزہ کے مختلف علاقوں میں سینی ٹولے کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی صفا نیوز کے مطابق حماس کے جوانوں نے بھی شمالی غزہ کے بیت حانون علاقے میں 2 غاصب دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا۔ اس درمیان حماس کی القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے دریائے اردن کے مغربی کنارے میں مزاحمتی کارروائی کو سراہتے ہوئے سینی حکومت کو خبردار کیا کہ جب تک فلسطینیوں کو سکون چین نہیں مل جاتا، غاصب سینیوں کو سکون کی نیند سونے نہیں دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 15 مہینوں کے دوران مغربی ممالک، بالخصوص امریکہ کی حمایت یافتہ سینی حکومت، اپنے ذکر کردہ تمام اہداف، خاص طور سے حماس کو ختم کرنے اور قیدیوں کو چھڑانے میں مکمل طور سے ناکام رہی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں نے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا کے سربراہ نے غزہ پٹی میں ورلڈ فوڈ پروگرام WFP کے امدادی قافلے پر سینی ٹولے کے حملے کو ایک خوفناک تباہی قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایک غیر انسانی واقعے میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کی 3 گاڑیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا کہ جس میں 8 ملازمین سوار تھے۔ انروا کے سربراہ فلپ لازارانی نے سوشل نیٹورکس ایکس پر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ غزہ کی پٹی میں تمام انسانی حقوق کے کارکنوں کو اسرائیلی فوج کی طرف سے مسلسل نشانہ بنایا جاتا ہے، مزید کہا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں امدادی کارکنوں کے لیے کسی تفریق کی قائل نہیں ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینڈی میک کین نے بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کہ اسرائیلی فوج انسانی امداد لے جانے والی گاڑیوں پر جان بوجھ کر مسلسل حملے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور ٹام فلیچر نے غزہ کے عوام کی ابتر صورتحال اور اس خطے میں سینی حکومت کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے عوام کی جانیں بچانے کے لیے تنظیم کی کوششیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرم ابو سالم کراسنگ سے داخل ہونے والے ایندھن کے 6 ٹرکوں کو لوٹ لیا گیا اور امداد کے لیے بہت کم ایندھن موجود ہیں۔ فلیچر نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ غزہ میں شہریوں کی حفاظت اور انسان دوستانہ امداد کی ترسیل کے لیے کوششیں بروئے کار لائیں۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 میں غزہ کی پٹی میں پیدا ہونے والے 7 بچے شدید سردی کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جبکہ ہر بچے کو مکمل سلامتی کے ساتھ زندگی کے آغاز کا حق حاصل ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر غزہ کی پٹی میں فوری جنگ بندی اور اس علاقے میں فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی بحری جہازوں کے خلاف مسلح کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز اور مقبوضہ فلسطین میں سینی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملے کیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یمنی مسلح افواج کے ترجمان میجر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی افواج نے کاروائی کرتے ہوئے امریکی طیارہ بردار جہاز کو 2 میزائلوں اور 4 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کاروائی بحیرہ احمر کے شمال میں امریکی طیارہ بردار جہاز ٹریمن کے خلاف کی گئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ فلسطین کے علاقے اسقلان میں ایک ڈرون کے ذریعے صہیونی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ یافا میں بھی ایک دفاعی مرکز کو کامیابی کے ساتھ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے ایک مرتبہ پھر واضح طور پر کہا کہ غزہ و فلسطینی عوام کی حمایت میں صہیونی حکومت کی تنصیبات پر حملے جاری رہیں گے۔ ایران کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ایران کے جوہری مرکز نتنز کے فضائی دفاعی شعبے میں فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ مشق کے اس مرحلے میں ایٹمی مراکز کے دفاع کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کی فضائی دفاعی یونٹس سخت جنگی حالات میں بڑے پیمانے پر پیش آنے والے فضائی خطرات کے مقابلے کی غرض سے ہمہ جہتی دفاعی تکنیکوں کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایرانی مسلح افواج کی فوجی مشقوں کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی شادمانی نے کہا کہ ملک کے مغرب اور مشرق میں موجود ایران کی زمینی افواج کی ایلیٹ یونٹ، اسی طرح ایران کے مغرب جنوب اور جنوب مغربی علاقوں میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی زمینی افواج کی خصوصی یونٹ اور ایران کے صوبوں میں موجود سپاہ پاسداران کی رضاکار فورس کے 10,000 افراد دہشت گردی سے مقابلے کی اس فوجی مشق میں حصہ لے رہے ہیں۔ جنرل علی شادمانی کے مطابق مشترکہ آپریشنز میں جدید آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے ایران کے اہم مراکز میں جہاں فضائیہ اپنے دفاعی ہتھیاروں کی مشقیں انجام دے رہی ہے، وہیں بحریہ بھی شامل بحر ہند کے علاقے اور بحیرہ عمان اور خلیج فارس میں 3 جزائر آبنائے ہرمز پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے یہ مشقیں انجام دے رہی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کا مقاومتی نظریہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر انقلاب اسلامی کی تخلیق ہے۔ شہید حاج قاسم نے اس نظریے اور مکتب کو استقبال کے خلاف محاذ جنگ میں تبدیل کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے منگل کے روز مکتب حاج قاسم سے وابستہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مکتب شہید سلیمانی بنیادی طور پر مزاحمت کا درس دیتا ہے اور ان کے نظریات انقلاب کے رہنما تھے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور رہبر انقلاب کی تدابیر سے اس کو تقویت ملی۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے مزاحمتی افکار کو میدان عمل میں لا کر اس ایک محور محاذ اور تحریک میں تبدیل کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پائیدار اور قابل فخر محاذ آج بھی خطے میں موجود اور صہیونی حکومت اور استعمار کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ دشمن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ شہداء کا خون مزاحمت کے دھارے کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ مکتب مزاحمت شہداء کے خون سے پروان چڑھتا ہے اور اپنے مقاصد تک پہنچتا ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ شہادت بذات خود ایک مکتب اور مکتب مزاحمت کے قائدین ہی شہید ہوتے ہیں اور اپنے خون سے تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے پیر کو کینیڈا کے وزیر اعظم اور لبرل پارٹی کے سربراہ کے عہدے سے مستعفی ہونے کا باضابطہ اعلان کیا۔ تقریباً 1.5 دہائی تک ٹروڈو کینیڈا کے سیاست میں سر فہرست رہے۔ پارٹی کے اندر بڑھتی ہوئی بے اطمینانی اور عوامی حمایت میں تیزی سے کمی نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ پیر کو ایک بیان میں ٹروڈو نے حالیہ برسوں کی مشکلات کا اعتراف کیا۔ ٹروڈو کینیڈا میں حکومت کے تسلسل برقرار رکھنے کے لیے نئے رہنما کے انتخاب تک قائم مقام وزیراعظم کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اب ان کی لبرل پارٹی اپنے نئے لیڈر کا انتخاب اندرونی عمل کے ذریعے کرے گی، جو پارٹی قوانین اور وقت کے مطابق ہوگا۔ اگر پارٹی پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر نئے رہنما کو وزیراعظم مقرر کر دیا جائے گا۔ جسٹن ٹروڈو کا استعفیٰ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک کو امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کا سامنا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کی مصنوعات پر 25% کسٹم ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین ابھی آپ خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی قب ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب سب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ کی در کھلے مجھ پہ کئی آپ کے در کے سبب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی لقب دل نے لبیک کہا اب یقین مجھ کو ہوا اب یقین مجھ کو ہوا آپ سے شاہ امم مجھ کو مل رب مجھ کو ملوائے گا رب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سب نے پا مگر جاؤں گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب سنگ سے موم ہوئے بے ادب ادب جھوم اٹھے ایسا سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب آپ مکے سے چلے انبیاء کہنے لگے انبیاء کہنے لگے ہم نے دیکھی ہی نہیں ایسی معراج کی شب یا نبی امی لقب کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا جھولی بھرتی ہے صدا سب کی حاجت سے سوا سب کی حاجت سے سوا اور کھل مانگنے والوں کے لب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب میرے لجی تیرا منگتا یہ علیم تیرا منگتا یہ علیم شہر طیبہ کی زمین چومنے آئے گا کب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب یا نبی امی لقب ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب یا نبی امی لقب
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے سامعین حضرت علی علیہ السلام کی کے فرامین پر مشتمل کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ آپ نے بہت ساری اس میں آپ کے خطبات ہیں اس میں کلمات قصار ہیں اور آپ کے مکتوب یا خطوط ہیں اس میں آپ امیر المومنین کی چند احادیث اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام